آج کا موضوع ہے پاکستان حضرات افراد کی زد میں اخبار کیا ہیں اور ہمارا اجتماعی اور انفرادی کردار کیا ہونا چاہیے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان, فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. گفتگو کا عنوان آپ نے سن لیا ہے. سب سے پہلے جو مولانا داؤد صاحب شکوہ کر رہے تھے لوگوں کی عدم دلچسپی کا، یہ شکوا کوئی منہجی شکوا نہیں ہے. ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ جمگٹا کیا جائے، ہمارا منہج یہ ہے کہ جو دل سے بات نکلے وہ کسی ایک دل میں داخل ہو جائے تو یہ انشاءاللہ زاد آخرت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے اور بہت بڑے بڑے وعدے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لَن يهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ رب العزت اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ سارے خزانوں سے قیمتی اثاثہ ہے. تو یہ ہمارا منہج ہے. جمگٹے کی مثال حدیث میں آتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما الناس کابل مئات لا تکاد تجد فیہم راحلہ، کہ لوگوں کی کثرت کی مثال ان سو اونٹوں کی سی ہے جو تعداد تو بہت بڑی ہے اور ایک ذرے خطیر صرف کر کے ان کو خریدا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، کھلایا اور پلایا جاتا ہے، لیکن وقت آنے پر سواری کے قابل کوئی بھی نہ نکلے. یہ جمگٹے کی مثال. جن گروہوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ان سو اونٹوں کی طرح جانور ہیں، اور صحیح منہج کی فکر رکھنے والے ہر دور میں کم ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون واکثرهم للحق کارہون. یہاں انشاءاللہ قلت تعداد ہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہی منہج اہل سنہ ہے کہ یہاں جم گھٹا اور کثرت تعداد مطلوب نہیں ہے. لوگ اپنے پروگراموں کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت لوگ آ گئے تھے اور ہال بھر گیا اور میدان بھر گیا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ ایک داعی صحیح منہج توحید اور عقیدہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے اور کسی ایک فرد کو سمجھ آ جائے، ہدایت نصیب ہو جائے اور پیغام پہنچ جائے، تو انشاءاللہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر، سچے عقیدے پر اور اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی محبت اور آپ کی اتباع پر قائم رکھیں، اور وہ جو منہج سلف صالحین ہے جو پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ پاک اسے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہماری پوری زندگی گزرے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ. موضوع بہت اہم ہے لیکن اتفاق سے رات ہی سے میری کچھ طبیعت علیل ہے، میں نے چاہا کہ معذرت کر لوں لیکن پتہ نہیں داؤد صاحب کا شکوا کیا ہوتا ہے مجھ سے بھی، تو اس لیے حاضر ہوا ہوں. چند ضروری قواعد آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. پہلی شق یہ ہے کہ پاکستان خدشات اور خطرات کی زد میں ہے. یہ خطرات کیا ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک بڑی سازشوں کا شکار ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے ایک خالص پاکستانی بن کر، ایک محب وطن مخلص پاکستانی بن کر. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سے ہمیں محبت ہے. یہ محبت در و دیوار سے نہیں ہے بلکہ یہ محبت نظریہ پاکستان سے ہے. تاسیس پاکستان کے وقت یہ نعرہ ہر شخص کی زبان پر تھا، خواہ وہ بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو, کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اس لحاظ سے یہ مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے اور توحید اساس ہے, ہماری محبت کی اساس ہے, ہمارے تعلق کی اساس ہے. تو اگر میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میں کسی قومیت کا شکار ہوں, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہمارے اس ملک کی اساس ہے, نظریاتی اساس ہے, اس سے ہمیں محبت اور پیار ہے, اس تعلق سے ہم متاثر قسم کے پاکستانی ہیں. جس وقت جناب محمد علی جناح سے بانی پاکستان بر صغیر ہندو پاک میں اپنی تحریک کا آغاز کر چکے تھے اور ایک جمع وفیر ان کے پیچھے لگا ہوا تھا, اس وقت ان کا نعرہ ہندو مسلم حقوق کا تھا کہ یہاں دو قوم آباد ہیں ہندو اور مسلمان, ہمیں مساوی حقوق ملنے چاہیے. انہوں نے حقوق کی بات کی تھی. اس وقت ہماری جماعت کے ایک عظیم جرنیل مولانا فضل اللہ بحیر آبادی رحمہ اللہ, جن کا مکان اور مسکن اور مکتب ایک ماہ قبل وزیر آباد میں دیکھ کر آئے, بڑا ایک روحانیت کا مرکز ہے, انہوں نے ملاقات کی بانی پاکستان سے اور کہا کہ ایک بڑی تعداد آپ کے پیچھے ہے, آپ حقوق کی بات نہ کریں, علیحدہ ریاست کی بات کریں, ایک مستقل سٹیٹ کی بات کریں اور اس میں کامیابی ہوگی. ان کی تاریخی الفاظ یہ ہیں کہ ایک علیحدہ ریاست حاصل کریں, چاہے وہ چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو, اندر بیٹھ کر حکومت آپ کریں اور سرحدوں کی نگرانی ہم پر چھوڑ دیں, بارڈر ہم سنبھالیں گے, حکومت آپ کریں. لیکن ایک اسٹیٹ کی بات ہو, ریاست کی بات ہو, چاہے وہ چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو. تب یہ نعرہ تبدیل ہوا, لوگ کچھ بھی کہتے رہے لیکن یہ تاریخی حقائق ہے کہ قیام پاکستان میں اصل کردار جماعت اہل حدیث کا ہے. مشیر پاکستان ہے ہمارے مولانا فضل احمد آبادی رحمہ اللہ, حقیقی مفکر, حقیقی بانی, جن کی دعوت پر یہ نعرہ تبدیل ہوا اور حقوق سے بات آگے بڑھی اور پھر جدوجہد اور قربانیاں, عقیدہ توحید کی اساس, اور یہ مملکت وجود میں آ گئی الحمدللہ. یہ اللہ رب العزت کا احسان, آزادی حاصل ہوئی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آزادی وہ حاصل ہوئی جس کا تعلق جسم اور بدن سے ہے, وہ آزادی جس کا تعلق روح سے ہے, اور وہ آزادی جس کا تعلق فکر سے ہے اور قلب و جان سے ہے, وہ حاصل نہ ہو سکی. جو حکام آئے انہوں نے نظریہ تاسیس پاکستان کی کھل کر بے خونی کی, نہ ان کو عقیدہ توحید حاصل تھا, نہ اس کا فہم حاصل تھا اور نہ اس کی فکر حاصل تھی. نتیجہ یہ کہ وہ جو نظریہ جو پاکستان کی تاسیس میں کار فرما تھا, اسے کبھی بھی یہاں قائم کرنے یا پنپنے کا موقع نہیں ملا اور نہ دیا گیا. اور یہ ایک انتہائی افسوسناک حقیقت ہے. پاکستان موجود ہے, دو لخت ہو چکا ہے ہمارے حکام کی نالائقیوں کی وجہ سے, ان کی غداریوں کی وجہ سے, اور جو حصہ باقی بچا ہے وہ خطرات اور خدشات کی زد میں. اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہندوستان کے حملے کا, اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ
کیونکہ اس کے پیچھے تمام صہیونی طاقتوں کی آواز ہے. اسرائیل اس کے پیچھے ہے, امریکہ اس کے پیچھے ہے, برطانیہ اس کے پیچھے ہے, یہودی اس کے پیچھے ہیں, عیسائی اس کے پیچھے ہیں, یہ سب کی متفقہ آواز ہے. ہندوستان تو محض ایک آلہ کار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. بمبے حملوں کے ذریعے ایک ڈرامہ تشکیل دیا گیا اور اس کی بنیاد پر اب مختلف دھمکیاں یہاں پہنچ رہی ہیں. تو یہ ایک خطرہ بڑا واضح جو اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے. اور بہت سے خطرات و خدشات ہیں, جیسے معیشت کی زبوں حالی جو ایک ناقابل فہم حقیقت. پاکستان کس دولت سے مالا مال نہیں, زراعت یہاں پر ہے, باغات یہاں پر ہیں, معدن یہاں پر ہیں, پانی یہاں پر ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن پھر معیشت کی زبوں حالی کا کیا معنی. اور جو بہت سے خطرات و خدشات ہیں ان میں مختلف قومیتیں اور آپس میں ان کی مہادرائی جو کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے, اور مختلف مذاہب اور ہر مذہب کے علماء کا فتویٰ کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو قتل کر سکتے ہیں, ان کے علماء کو, ان کے عامۃ الناس کو وہ قتل کر سکتے ہیں. یہ بھی ان خدشات میں سے خدشہ ہے جو ہم پر مسلط اور قائم ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں, سبب صرف ایک ہی ہے اور وہ دین سے دوری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لو انکم رضیتم بالحیات الدنیا باخذتم بأذناب الإبل والبقر وتبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله لسلط الله عليكم ذلا ثم لا ينبعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم. کہ تم لوگ اگر دنیا کی زندگی سے راضی ہو جاؤ گے اور اپنی اونٹوں اور گاؤں کی اور بھینسوں کی دموں کو پکڑ لو گے, یعنی کھیتی باڑی اور دنیا داری بس, اور بے عینا جیسے معاملے کرو گے جو سودی ایک کاروبار ہے, سودی ایک سودا ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تم پر ایک ذلت مسلط کر دے گا. یعنی یہ ذلت مسلط ہوتی ہے دین سے دوری کی بنا پر. اور فرمایا کہ وہ قائم رہے گی, وہ ذلت کبھی ختم نہیں ہوگی. ختم کیسے ہو سکتی؟ مسلط کرنے والا پروردگار ہے, اور پروردگار کے امر کو اور اس کے فیصلے کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ حتی ترجعوا الی دینکم, صرف ایک ہی صورت ہے اس ذلت کے خاتمے کی, اور وہ یہ کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ, بے دینی کو چھوڑ کر لوٹ جاؤ اپنے دین کی طرف. جو دین کی روح ہے اس کو اختیار کر لو, تو یہ ذلت تم سے اٹھا لی جائے گی, ختم کر دی جائے گی. تو ہماری جو بھی زبوں حالی ہے اور جو بھی پریشانی ہے اور جو بھی ہماری ابتری ہے, اس کا سبب ہماری بے دینی, دین سے دوری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین دین قیم ہے, ذالک دین القیم. اس کے دین قیم ہونے کے دو معنی ہیں, ایک یہ کہ یہ دین بالکل سیدھا فطری اور انتہائی نافع دین ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو سنبھالنے والا ہے, ان کی امور کو, ان کے مسائل کو, ان کی معیشت کو, ان کی سیاست کو, ان کے خلق کو, یہ دین سنبھالنے والا ہے. یہ اس دین کے اندر صلاحیت ہے کہ لوگ صحیح معنی میں اس کو مان لیں تو یہ دین تمہیں سنبھال لے گا, تمہارے خدشات, خطرات, پریشانیاں سب دور کر دے گا. یہ دین اللہ کی توفیق سے سب دور ہو جائے گا. اور جو ہی اس دین پر گرفت ڈھیلی پڑے گی اور بے دینی شرائط کرے گی, تو پھر ذلت, رسوائی اور یہ ممکنہ جو خدشات اور خطرات ہیں تمہارا مقدر بن جائیں گے. تو یہ تو ہے وہ حقیقی اور جوہری سبب. اس کو اگر پھیلانا چاہیں اس موضوع کو تو دین کے جو مبادیات ہیں اور جو ایک شرعی ترتیب ہے جسے اپنانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اس کا فہم ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور چونکہ یہ خطرات اور خدشات جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا ہمیں سامنا ہے، ایسے خطرات اور خدشات ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے اور جن کی اصلاح کے لیے اصل کردار حکومت کا ہے اور ثانوی کردار میرا اور آپ کا ہے. تو ہر ایک کو اپنا کردار جاننا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ جو بھی زبوں حالی ہے، یہ مفاسد ہے، جو ذلت ہے، یہ اللہ کے امر سے ہے اور اللہ کے امر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ خود نہ چاہے. اور اللہ کب تبدیل کرے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے اصل کردار کو پہچانیں. جہاں تک بیرونی سازشوں کا ذکر ہے اور تعلق ہے، بیرونی حملوں کا تعلق ہے اور ذکر ہے، حقیقت یہ ہے کہ بحثیت ایک مسلم قوم کے ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو کوئی میدان جہاد میں شکست نہیں دے سکتا. فتح ہمارا مقدر لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. بلا تاہر الا تحدن وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تمہیں بالکل غم کرنے کی ضرورت نہیں، قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی غالب ہو، تم ہی بلند ہو. بس شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ. مومن وسائل کیا ہو یہ کوئی شرط نہیں، تعداد کتنی ہو یہ کوئی شرط نہیں، بلکہ تعداد کا حلقہ تو ایک غیر منہجی سوچ. کثرت تعداد قطعاً مفید نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یوشک ان تداع علیکم الامم کما تداع الاقنت الی قصعتها. ایک وقت آئے گا کہ مختلف امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی کو سخت بھوک لگی ہو، دو چار چھ آٹھ دس افراد ہو اور کھانا بھر کے سامنے رکھ دیا جائے، جس طرح وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کھانے کے پیالے پر، فرمایا کہ اس طرح قومیں تم پر ٹوٹ پڑے. اور کہ آج وہ کیفیت نہیں ہے، بالکل یہی کیفیت. ساری صہیونی طاقتیں اور ملت کفر ایک بن کر جو اپنے ذاتی مقاصد میں مختلف ہیں لیکن پاکستان کے خلاف سب ایک ہیں، ہم پر ٹوٹ پڑے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امن قلت نحن یومئذ، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ان دنوں ہماری تعداد نہیں ہوگی، تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، ہماری تعداد بہت ہوگی، بہت تعداد ہوگی. تو کثرت تعداد تو کوئی طاقت نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی، ولیکن نقم غفا کا غفا اس سیل، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم اس خس و خاشاک کی طرح ہوگے، وہ تنکے، وہ پتے جو سیلاب کی موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اب یہ تنکے اور پتے جمع ہوں اور سیلاب کی موجوں کے سپرد ہوں تو وہ سیلاب ان کو جہاں چاہے دھکیلتا پھرے، ان کے لیے کوئی متمسک نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو تھام کے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ ان لہروں کے رحم و کرم پر ہیں، ان لہروں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، فرمایا یہ تمہاری کیفیت ہوگی، تعداد بہت ہوگی، لیکن کیفیت یہ ہوگی کہ تم ان تنکوں اور جھاڑ پھوس اور خس و خاشاک کی طرح ہوگے جو بڑی طغیانی قسم کی موجوں کے سپرد کر دیے تھے، اتنے کمزور. اور اس کے دو اسباب ہوں گے، یعنی اس کا سبب ایک ہوگا اور وہ وحد، وحد. اللہ رب العزت تمہارے دلوں سے، تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا، دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت چھین لے گا. اس کا معنی جو عالم کفر ہے اس کے دل میں اسلام کی ہیبت ہے، اس وقت اللہ چھین لے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ہیبت ہے جو اللہ نے بٹھا رکھی، نصرت بالروح میں مسیح کا شہر، نبی اسلام کا فرمان کہ دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت کے بقدر دور ہو، ایک مہینہ اتنی دوری پر، اسے یقین ہو کہ ایک مہینے بعد مجھ بھیڑ ہوگی ہماری مسلمانوں سے، تو اتنی دوری اور اتنے فاصلے پر بھی وہ کانپنے لگے گا ہمارے خوف، اس میں ہماری ہیبت آ رہی ہے، ہمارا روب اس پر آ رہی ہے، ہمارے خوف میں اتلا ہے. اتنی دوری کے باوجود ہمارے خوف سے کانپے گا. اللہ نے یہ ہیبت بٹھا رکھی اور یہ ہیبت موجود ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارا روب نکال دے گا اور تم میں وہن داخل کر دے گا. وہن، صحابہ مجھے وہن کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہن دو چیزوں کا نام ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک دنیا کی محبت، دوسرا موت کی کراہت. یہ دو چیزیں وہن. دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، دنیا کے عہدوں کی محبت، دنیا کے یہ خود ساختہ جو وقار اور اس کے راستے اس کی محبت، یہ تمیل جو ہے، یہ محبت، یہ وہن. اور جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے تو بندہ ہر چیز ہر فکر سے عاری ہو جاتا ہے. پھر عقیدے کی پہچان، منحج کی پہچان، توحید کی پہچان، ہر چیز ختم ہو جاتا ہے. بس اب دنیا حاصل کرنی ہے، اس لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے. اس لیے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دیا ہے کہ لوگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقاصد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے، اپنے عقیدے اور منحج کو قربان کر دیں گے. وہ توحید کا فہم رکھتے ہوں گے لیکن دنیا کی منفعت کی حصول کی خاطر وہ عقیدہ توحید سے دستبردار ہو جائیں گے. اور ایک عجیب کیفیت ہوگی کہ انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر. یہ حب الدنیا کہ دنیا کا تعلق اور دنیا کے ان مناسب کا تعلق اور یہ محبت اتنی سرایت کر جائے گی کہ اچھے اچھے عقیدوں کا فہم رکھنے والے اپنے عقیدے بیچ دیں گے اس دنیا کی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے. اور دنیا کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کو انہوں نے ایک ہدف کے طور پہ مقرر کر لیا اور ساری جہود کا محور یہ مقاصد بن گیا جو انتہائی ناکامی کا مظہر ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی ہیبت کفار کے دل سے نکال دیتا ہے. اور یہی صورتحال آج موجود ہے. ہر ایک ہدف دنیا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی جو ایک عزت اور وقار مصنوعی، ایک شرعی وقار ہے، وہ نہیں، خود ساختہ اس کے پیمانے ہیں، اس کے حصول کی توجہ ہو رہی. تو یہ چیز تو سراسر ناکامی اور خرابی کی بنیاد ہے. اور یہ واحد سبب ہے جس کی بنا پر ہمیں ان کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یہ خدشات اور خطرات ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور قوم مستقل زبوں ہانے کا شکار ہو جاتی ہے. بھوک، افلاس، فاقہ، خوف، ہر چیز کا راج ہو جاتا ہے. کسی بہترینی کی بنا پر. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا امر مقدر, وہ تقدیر کے فیصلے ہیں, وہ اللہ کا امر ہے. تو جس اللہ نے وہ امر دیا اور ان آزمائشوں کو مسلط کیا, ان اطلاعات کو قائم کیا, وہی اللہ ان کو دور کرے گا تو دور ہوں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امراض کو پہچانیں, ان اسباب کو پہچانیں جن اسباب کی بنا پر وہ تکلیفیں آتی ہیں, اور پھر جو علاج شریعت نے مہیا کیا اس کو اختیار کریں تاکہ وہ تکلیفیں دور ہو جائیں. اس میں سب سے بڑا مقصد شرک ہے, توحید سے بغاوت. اور شرک جو مختلف صورتوں میں موجود ہے اس معاشرے میں, اس کا انتخاب, یہ خرابی کی جڑ ہے اصل. اللہ تعالی نے شروع ہی سے حقوق تقسیم کر دیے, ایک اللہ کا حق ہے اور ایک مخلوق کا حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ تعالی کا بندوں پر حق ہے. بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندے چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں تو بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں کھلائے, ہمیں پلائے, ہمیں سکون دے, ہمیں امن دے, اطمینان دے, اس نے پیدا کر کے ہمیں بھیجا, تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارا حق ہے. ہمیں کھانا چاہیے, پیسہ چاہیے, لباس چاہیے, ہمیں مکان چاہیے, ہمیں امن چاہیے. اللہ ہمارا خالق ہے تو ان ساری چیزوں کا انتظام کرے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تقسیم ہے میرے تمہارے درمیان, میں خالق ہوں تم مخلوق ہو, تحصیت خالق, میرا حق یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو, اور بدھ ربا کو ملنا بھی خالق ہو, اور بحثیت مخلوق تمہارا حق یہ ہے کہ جب تم میرے حق کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہارے حقوق پورے کر دوں, تمہیں کھانا دوں اور تمہیں تمہاری ضروریات مہیا کر دوں. یہ تقسیم شروع سے قائم ہے. جب اس تقسیم میں ہم خلل پیدا کریں گے تو ہمارے جو حقوق ہیں اس میں اللہ کی طرف سے کمی آئے گی, محرومی آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بعض اوقات انسانوں کو جو روزی دیتا ہے تو وہ جانوروں کی وجہ سے, ورنہ اللہ رب العزت ایسا تحت مسلط کر دے کہ تمہیں ایک اناج کا دانہ نہ ملے, ایک پانی کا گھونٹ نہ ملے, مگر کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اللہ دیتا ہے, کتے ہیں, خنزیر ہیں, بندر ہیں, سور ہیں, نجس سے نجس جانور اللہ ان کو دیتا ہے اور ان کی وجہ سے تم کو بھی مل جاتا ہے. تو یہ حقوق کی تقسیم ہے. اگر ہم نے اپنے خالق کے حق کو نہ پہچانا, اس میں خلل بے انحراف داخل کیا, تو اللہ رب العزت ہمارے حقوق ضائع کر دے گا. یہ طے شدہ بات ہے. تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے زمین کا غلبہ مل جائے گا. تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے اپنے دین اور نظریے کی تمکین اس زمین پر مل جائے گی. تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں امن چاہیے, سکون چاہیے, رزق چاہیے, مل جائے گا. جو آیت استخلاف میں اللہ رب العزت نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا, یہ تین چیزیں تمہیں دینا ہمارا وعدہ ہے, ہم دیں گے. کیا؟ یستخلفنہم فی الارض, وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے, یستخلفنہم فی الارض, تمہیں زمین کی خلافت دیں گے, وراثت دیں گے, تمہیں دیں گے زمین کی خلافت اور زمین کی وراثت, یہ ہمارا وعدہ ہے. کم استخلف الذین من قبلکم, جیسے جیسے تم سے پہلوں کو ہم نے زمین کا اقتدار دیا, زمین کی وراثت دی, تمہیں بھی دیں گے. اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور جو تمہارا دین ہے جو ہم نے پسند کیا دین اسلام, اسے بھی زمین پر قائم کر دیں. یہ ہمارا وعدہ ہے, تمہیں زمین کی خلافت بھی دیں گے اور تمہارے دین کو زمین پر تمکین بھی دیں گے, غلبہ اور شدت دیں گے. اور تیسری چیز یہ کہ وہی بدل نہ ہو من بعد خوف الامن, تمہارے ہر ہر خوف کو دور کر کے تم کو امن دے دیں. یہ جو بڑی بڑی طاقتیں بنی پھرتی ہیں تمہارے سامنے خس و خاشاک کی طرح ہوں گے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ ساری طاقتیں مکڑی کا جالا ہے, اور مکڑی کے جالے یہ دو چار کیا سو اور ہزار بھی ہوں آپ ایک انگلی سے ان کو توڑ سکتے ہیں, ان میں کوئی طاقت ہی نہیں. ہم تمہارے ہر خوف کو دور کر کے تم کو امن دیں گے. یہ تین چیزیں عطا کرنا ہمارا وعدہ ہے, یہ قرآن کی زبان. مگر دو شرطیں تم پوری کرو, کیا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, بس تم صرف میری عبادت کرو, توحید. اس میں کوئی خلل نہ ہو, توحید کو سمجھ لو, اعتقاد و عمل میری عبادت کرو. اور دوسری بات یہ کہ اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, کسی کی شراکت قابل قبول نہیں, بس یہاں خالص آ جاؤ اس منہج عبادت میں اور شرک نہ کرنے, ہر طرح سے خالص بن جاؤ. اور یہ ساری جو پیچیدگیاں ہیں, الحاد ہیں, مختلف انحراف ہیں جو لوگوں نے پیدا کر دیے, ان سب کو دور کر دو تو ہم تمہیں یہ چیزیں عطا فرما دیں گے, زمین کا غلبہ دے دیں گے اور تمہارے دین کو زمین پر قائم کر دیں گے, جس کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, جس کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اس دین کو تم قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتی یا قائم نہیں کرتے تو اس پر سوال ہوگا تم سے قیامت کے. انسان کوشش تو کرے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں, اور ہمارا وعدہ ہے کہ اس کو ہم قائم کر دیں گے اور تمہارے ہر خوف کو دور کر دیں گے. معیشت کی ابتری کا خوف دور ہو جائے گا, اقتصادیات کی زبوحالی کا خوف دور ہو جائے گا, فاقہ اور افلاس کا خوف دور ہو جائے گا, تجارتوں میں گھاٹے کا خوف دور ہو جائے گا, دشمن کے حملے کا خوف دور ہو جائے گا. تو صرف دو شرطیں ہیں, میری عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب بتاؤ, چاروں طرف سے خطرات مسلط ہیں اور پاکستان میں چاروں طرف شرکیہ درگاہیں موجود ہیں, اور یہ جو ہماری حکومت ہے ادارہ اوقاف, اس کی نگرانی میں یہ مزار چل رہے ہیں. ان حالات میں اگر ملت کفر ہم کو یہ انکار کرتی ہے تو ہم کسی فتح کے نصرت کے حقدار ہیں؟ کیا اس بات کا ادراک ضروری نہیں ہے؟ ہمارے حکام قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ان سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ملنا ایک تشریف ہے, ہم کو شرف مل گیا, کرامت مل گئی, مٹھائیاں بانٹو. انہیں معلوم نہیں, یہ تکلیف ہے, سراسر آزمائش ہے. من بلی القضاء فقط زبیہ بغیر سکین, جس شخص کو کوئی منفعت دے دیا جائے وہ یہ سمجھے کہ وہ کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے, تیز چھری نہیں. تیز چھری پھرے گی, چل جائے گی, گردن کٹ جائے گی, جان چھوٹ جائے گی. کند چھری چلتی رہے گی لیکن کاٹے گی نہیں, تو وہ گردن مسلسل چھری کے نیچے رہے گی. کند چھری کے ساتھ اس کو دن رات ذبح کیا جا رہا ہے. تو اللہ کا خوف نہیں اس مقام کو نہیں پڑھتے کہ ایک حاکم وقت کیا ذمہ داری ہے, اور کتنا اللہ رب العزت یہ وعدے موجود ہیں, لیکن یہ ان وعدوں کی تحقیق عقیدہ توحید پر قائم, ان کا حصول سچی اور خالص توحید پر قائم ہے اور شرک سے بیداری, نفرت اور انکار پر قائم ہے. تو ان حالات میں جہاں قدم کرنے پر درگاہیں موجود ہیں اور بعض ایسے ایسے مقامات ہیں جہاں شرف انسانیت کی تذلیل ہے, کچھ درگاہیں ایسی جہاں پر لوگ شرمگاہوں کو سجدے کرتے ہیں, کچھ درگاہیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان قبروں میں جو مدفون ہیں وہ پوری زندگی چرس کے نشے میں دھت رہتے ہیں, غلاصوں کے ڈھیر بنے ہوئے تھے, کتے بلیاں اور مکھیاں بندراتی تھیں ان پر, اور جو ہی وہ مرے ان کے آستانے بن گئے. اشرف المخلوقات کا یہ کام ہے. تو جہاں یہ کیفیت ہو شرک کی, وہاں بتائیے کہ جو غلبہ اور نصرت کے وعدے ہیں وہ کہاں پورے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو کردار ہے اس کے اولی مخاطب حکام وقت الذین امکنہم بالارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگر ہم کسی قوم کو زمین کی تمکین دیتے ہیں, غلبہ دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, حکومت دیتے ہیں, تو ان کا پہلا کام اقامت صلاۃ نماز کا نظام قائم کریں, زکات کا نظام قائم کریں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں. یہ ایک ترجیح ہے, ترجیحات حکام کی, یہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں, مشن کا آغاز کریں. اور یہی نقطۂ آغاز اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو نقطۂ آغاز کیا تھا آپ کا؟ نقطۂ آغاز دو چیزیں تھیں, ایک عملی اور ایک آرڈر جاری کیا. آرڈر کیا تھا کہ اے علی جاؤ مکہ کی ایک ایک گلی میں, چوراہے میں, ایک ایک گھر اور چوٹی میں, اور جو تمہیں مورتی نظر آئے, کوئی بت نظر آئے اسے مسخ کر دو, اور جو تمہیں اونچی قبر دکھائی دے اسے سطح زمین کے برابر کرو. یہ آپ کا آرڈر. ایک حاکم وقت اقتدار سنبھالتے ہی پہلا کام یہی کرتا, اور یہ اس کی حکومت اور دولہ کے بقا کا راز ہے. اور پہلا عمل آپ نے کیا کیا؟ تلوار ہاتھ میں لے لی اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے. 360 بت وہاں سے سب تھے, ایک ایک کو توڑ دیا, گدنے اڑا دیا, جان حق و وضاحت الباطل ان الباطل کان لہوکا, حق آ گیا اور باطل چلا گیا. اللہ اکبر. اس میں کیا دعویٰ تھا کہ باطل کے جانے کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ حق ہے, باطل خود بخود چلا جائے گا. حق نہ آئے اور باطل کے ادارے کی آپ کوشش کریں تو یہ تصور محال ہے. حق آئے گا تو باطل جائے گا, توحید آئے گی تو شرک جائے گا, اللہ کے پیغمبر کی اتباع آئے گی تو بدل جائے گا. تو حق آنا یہ شرط ہے باطل کے جانے پر, اور یہ بڑی منہجی بات ہے کہ حق آ گیا مکہ, توحید آ گیا, موحدین آ گیا, اب باطل کو جانا ہوگا. اور باطل کیا؟ اور یہی ترتیب ہے اور یہی دین کی ہدایت ہے. تو اپنے اس اقتدار کو پہچانے, اقتدار کے مقاصد کو پہچانے. حقیقت یہ کہ اس وقت اغیار اگر ہم پر حملہ آور ہو جائے تو شرک اور بدعت کی نحوست ہے, اور اس کی موجودگی اسے دیکھتے ہوئے جو خطرات ہیں وہ بالکل قائم ہیں. جو اس قوم کی موت ہو سکتی, جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں کہ تمہارا بقا, تمہارا غلبہ, تمہاری نصرت تمہارے عقیدہ توحید کے رہینے میں ہے. فلو انہم فعلوا ما یوعدون به لکان خیر لہم وشد تثبیتا وإذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما. اب یہ لوگ صرف وہی کام کریں جو اللہ کے پیغمبر ان کو دیتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کی سنتیں, اللہ کے پیغمبر کی حدیث, اللہ کے پیغمبر کے فرامین, اللہ کے پیغمبر کے افعال مبارکہ, صرف اسی پر قناعت کریں, صرف اسی کے ہو جائیں, وفاداری کریں. تو بہت سی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک نعمت یہ بھی دیں گے کہ ثابت قدمی عطا فرمائیں, مضبوطی دشمن کے مقابلے میں، تم کو استحکام دیں گے، تم کو غلبہ دیں گے. تو پھر یہ ساری نعمتیں رہین منت ہے عقیدہ توحید کے اور پیغمبر اسلام کی سچی غلامی کے. یہ سب کا اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثابت قدمی دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی موت سے قبل بھی اور موت کے بعد بھی ثابت قدمی دیتا ہے اور دیتا رہے گا. لیکن کس تعلق سے؟ فرمایا کہ بالقول الثابت، قول ثابت کی برکت سے، قول ثابت کے نتیجے میں. اور قول ثابت کیا ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کی مضبوط جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی فروع آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. الم تر کئی بار اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، جس کا اصل ثابت ہے زمین میں، انتہائی گہرا ٹھوس اور مستحکم. یہ قول ثابت عقیدہ توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت ثابت قدمی دیتا ہے قبل موت کے اور بعد موت، قبل الموت دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، استحکام دے گا، تم کو مضبوطی دے گا. یعنی قول ثابت کی برکت سے، تمہارے ایٹم بم کی برکت سے نہیں. ٹھیک ہے، ایک ثانوی قوت ہے، ایک ثانوی وہ طاقت ہے، اصل طاقت عقیدہ توحید. تو اب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تعلق سے اپنا محاسبہ کریں اور ہم رجوع کریں اپنے عقیدے کی طرف، اس کی اصلاح کی طرف، اور اس کی اصلاح کی فکر کریں. یہ فرامین پر حق، پتھر پر لکیر، اور غلبہ اور شدت کے لیے یہ ایک لازمی اثاثہ ہے جس سے آج ہماری جھولی خالی. اور پھر صافت حکام، یہ بات یاد رکھیں کہ اصل کامیابی جو ان معنوی طاقتوں کی رہین منت ہے، عقیدہ توحید، شرک سے بیداری اور پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع اور بدعت سے نفرت، ان کے رہین منت ہے. ساتھ ساتھ ان کے ہاں نظام عدل، نظام عدل، نظام عدل کے وسیع مفاہیم، وسیع مفاہیم. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظلم کی وہ بے خونی کرے اور عدل قائم کرے. رعیت کے تعلق سے، رعیت کے معاملات کے تعلق سے، اور جو ایک رائے اور رعیت کے مابین تعلق ہے، اس تعلق کے حوالے سے یہ ایک معنوی طاقت ہے جو مسلمانوں کے استحکام کا باعث ہے. جس معاشرے میں عدل ہوگا اور حاکم اور محکوم کے مابین ایک محبت اور پیار کا رابطہ ہوگا، اللہ رب العزت اس قوم کو بڑی برکات سے نوازے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسن الملکت نواز وسوء الملکت شؤم، مسند احمد کی حدیث. حسن الملکت کہ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا تعلق ان کے ساتھ، یہ نما ہے. نما، نما نمو سے ہے، نمو کو بڑھنا، یہ بڑھاتا ہے، برکت کا باعث ہے. تمہاری طاقت، تمہارے ثمرات، تمہارے منافع، تمہارا مال، ہر چیز میں یہ نما ہے. حسن الملکہ اس کا ادراک بڑا وسیع ہے. ان حاکم کے زیر دست محکوم ہے، اچھا تعلق ان کے ساتھ ہو. باپ کے زیر دست ان کی اولاد ہے، اچھا تعلق ان کے ساتھ ہو. شوہر کے زیر دست اس کی بیوی ہے، اچھا تعلق اس کے ساتھ ہو. ایک آقا کا تعلق، اس کے زیر دست اس کے نوکر ہیں، ملازمین ہیں، اچھا تعلق اس کے ساتھ ہو. دیکھو یہ کیسی برکت کا باعث ہے جو افسوس کے ساتھ آج موجود نہیں ہے. یہ نظام عدل قائم نہیں، جس کو کرسی مل جاتی ہے وہ کرسی میں بیٹھ کے ظالم بن جاتا ہے، اور حاکم اور محکوم میں وہ پیار اور محبت کا تعلق مفقود، مفقود ہے وہ تعلق. اور ظلم و بربریت کی ایک انتہا ہو چکی، نظام کی ابتر ہی ہے. جب نظام ابتر ہوگا تو اللہ کی مدد وہاں پہ چھن جائے گی, اللہ کی مدد چھن جائے گی. اور یہ کامیابی اور غلبے کے حصول کے لیے ایک لازمی اثر ہے, اس کے بغیر اصلاح کی کوئی توقع نہیں کہ حاکم اور محکوم کا تعلق عدل کی فضا میں ہو اور محبت اور پیار کی فضا میں. اللہ کسی کو کرسی پر بٹھائے تو وہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ یہ ایک مسئولیت ہے جس کا میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. وہ اپنے محکومین اور رعایا پر مشکل پیدا نہ کرے بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ عدل ان کا تعلق آپ اپنے ظلم کی فضا میں نہ ہو بلکہ پیار اور محبت کی فضا میں. جس کو کرسی ملتی وہ سمجھتا ہے کہ میں ڈکٹیٹر ہوں, فرعون, میں نے کسی کا کام کر کے نہیں دینا, ختم کروں گا جب بریف کیس بھر کے ہم کو پیش کیا جائے راشی. جہاں یہ کیفیت ہو وہاں اللہ کی طرف سے فتح اور حلوے کی کوئی امید نہ رکھو. کچھ معاملات ہمیں ان دنوں میں درپیش ہوئے اور یہ تو افسوسناک حقیقت ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر شخص بدترین قسم کا راشی, ایک جائز اور حق والا کام نہیں ہوتا. یہ عدل کے منافی. تمہیں معلوم نہیں کچھ حکام ایسے ہیں جن کا حساب اللہ تعالیٰ اس طرح لے گا کہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا اور ان کا حساب لے گا, اور کچھ ایسے ہیں جن کا حساب لے گا ان کو پولیس رات پر کھڑا کر جو جہنم کے اوپر جائیں. یہ فرق, اس فرق کی اساس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کرسی دیتا ہے اس لیے کہ ظلم سے برتاؤ کرو گے تو پھر کسی آسانی اصول کی اور عافیت کی امید نہ رکھنا. نحوس میں ہی نحوس کے اس قوم کا مقدر ہوگی, وہ قوم کسی کامیابی کے مستحق نہیں بنے گی. اور اس چیز کو پہچاننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو جب ذکر کیا ان سات افراد کے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا, تم میں سے پہلا فرد الامام العادل ہے, وہ امام وہ حاکم جو عادل ہے, جو کرسی میں بیٹھ کر عدل سے کام ہے. اور یہ عدل کے بنیادی نقطے ہیں کہ اس کا رویے سے تعلق شفقت اور محبت کے احساس پر ہو نہ کہ ظلم کے احساس پر. اور وہ حاکم قوم کا بہت مجرم اور باغی ہے جس کی نگاہیں قوم کے پیسوں پر ہو, لوٹ سوٹ بازار کر رہے ہیں رشوت کی صورت میں, ٹیکسوں کی صورت میں. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مائدہ سلمی کو رجم کیا, مائدہ سلمی کو, تو کچھ صحابہ نے آپس میں بات کی تھی کہ اسے کیا ضرورت تھی راز فاش کرنے کی, رجم ہو گیا, رسوائی ہوئی, اپنے اس معاملے کو مخفی رکھتا, توبہ کر لیتا, کیا ضرورت تھی اس کو اس طرح رسوا کرنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر افسوس ہوا اور آپ نے ان کو یہ بات فرمائی, لمبی حدیث ہے, آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی, لقد تاب توبۃ لو تاب صاحب مقصد لغفرت, کہ مائل ایسی توبہ کر گیا ہے کہ ایسی توبہ اگر وہ حاکم کر لیتا جو اپنی قوموں پر ٹیکس لگاتا ہے, اپنی قوموں پر ٹیکس لگاتا ہے, تو مائش کی توبہ اس کے لیے بھی کافی ہوتی. اور مائش کا گناہ کیا تھا؟ اس نے زنا کیا تھا. فرمایا کہ اس کی توبہ ٹیکس خور حاکم, اپنی پبلک پر ٹیکس لگانے والے حاکم کو بھی کافی ہو جاتا. اس کا معنی یہ ہے کہ زانی کے زنا سے بڑا گناہ ہے اس حاکم کا جو اپنی قوم پر ٹیکس لگا. اللہ رب العزت نے مال کا ایک ہی حد رکھا ہے اور وہ زکات ہے, اور حاکم کو اختیار دیا ہے کہ زکات وصول کرو باہر. اگر کوئی زکات نہیں دیتا لڑائی کر سکتے اس سے, اس کو مار سکتے ہو, اس میں کوتاہی نہ کرو. یہ زکات صحیح معنی میں وصول کر لو تو یہ قوموں کے لیے نظام ہے, ان کی اصلاح, کمزور کی مضبوطی کا باعث ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ہاں کبھی اگر اندیشہ ہو کسی فقر کا اور ضرورت ہو تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پر جو قوم کے چیزیں جدہ افراد ہیں، اہل خیر ہیں، اہل فروت ہیں، ان کو جمع کر لو اور ایک مخصوص فنڈ سے طلب کر لو، ایک اپیل کر کے، اور لوگ دیں گے. لیکن یہ صورت ایک مستقل قوموں کو ٹیکس میں رکھنا یہ ظلم ہے، بربریت ہے، اور ایک ثانی کی زنا سے بڑا گناہ. یعنی وہ حاکم جو ٹیکس لگاتا ہے، ٹیکس کھاتا ہے، اس کا یہ گناہ زنا سے بڑا گناہ. تو وہ لوگ جو رشوتیں وصول کرتے ہیں قوموں کے جائز کاموں کے لیے بھی، وہ کتنے بڑے مجرم اور اس قوم کے باری. تو جہاں یہ نظام ہوگا وہاں کیسے کامیابی ہو سکتی؟ قرون اولا میں کامیابی کی بنیادیں کیا تھیں؟ امیر عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے فاتح کیسے بن گئے؟ یہی نکات ہے، توحید کی حاکمیت، اللہ کے دائرے میں امر کی سنت کی حاکمیت اور عدل کی فراہمی، عدل کی اضافہ، ایک منصفانہ تقسیم حقوق کی، کوئی ظلم نہیں تھا، عدل. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ایک قیمتی سے شرط لگاتے ہیں دوڑنے کی، قیمتی جیت گیا. اس نے کہا تم جیت گئے، میں ابن الاکرمین ہوں، میرے ماں باپ دونوں معزز خاندان کے ہیں اور تم جیت گئے. اس کو طلب کیا اور طلب کر کے اس کو کوڑے لائے، وہ بربلا اٹھا وہ قیمتی کافر تھا، اور جس قوم کا وہ فرد ہے، جس معاشرے کا فرد ہے، اس معاشرے میں وہ نیچ قوم شمار ہوتا. اس کے باپ نے سوچا کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے انصاف مل سکتا ہے اگر میں امیر المومنین کی عدالت میں دستک ہوں. مدینے پہنچ گئے اور کہا کہ عمر بن العاص جو والی مصر ہے، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارے، اور کہا کہ میں ابن الاکرمین، آپ نے طلب کر لیا. جب معاملہ ثابت ہو گیا تو آپ نے قبطی کے ہاتھ میں کوڑا تھما دیا اور کہا کہ یہ میرے ابن الاکرمین، اس اکرمین کے بیٹے کو خود مار دوں، جب تیری آگ جو انتقام کی اس میں تسکین آ جائے پھر چھوڑ دوں. یہ ہے عدل کی فراہمی. یہ نہیں کہ اپنے اپنوں کو نوازنا، غیروں کو محروم کرنا. انتقام اور قصاص اگر ہو بھی تو اپنے اعداء سے ہو. امیر عمر جب ممبر پر کھڑے اور کہتے ہیں ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ امیر المومنین لا سمع ولا طاعت لک یوم علینا، آج ہم تیری بات نہیں سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے، آج تیری بات نہیں سنیں گے. دنیا حیران، سلمان فارسی نے کیا کہہ دیا؟ امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ سلمان آخر کیا بات ہے، تم آج میری بات کیوں نہیں سنو گے، اطاعت کیوں نہیں کرو گے؟ کہا کہ جو مال غریبوں سے کپڑا آیا ہے سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، وہ چادر آپ نے بھی پہنی ہوئی ہے، لیکن آپ اتنے طویل، طویل القامت، لحیم الجسیم، وہ ایک چھوٹی چادر آپ کو پوری آ ہی نہیں سکتی، کہ ایک دو گز جو کپڑا آپ نے زیادہ اس میں لگایا ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اگر آپ نے لیا تو پوری قوم کو کیوں نہیں دیا؟ یہ دو میٹر کپڑے کی آپ نے خیانت کیوں کی؟ یہ چھوٹی چادریں جو ہم سب کو ملی ہیں وہ ہمیں پوری نہیں آ رہی، آپ کو پوری کیسے آ گئی؟ اس لیے ہم آپ کی آج بات نہیں سنیں گے، مطمئن کیا جائے. میرے وہ مسکرا پڑے، سنایا کہ عبداللہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ عبداللہ کھڑا ہو، عبداللہ بتاؤ کیا حقیقت؟ عرض کیا کہ جو چادر مجھے ملی تھی میں نے اپنے والد کو دی. لیکن کوئی نکیر نہیں. سلمان فارسی آشش کر اٹھے اور کہا کہ مر نسنا بنتے، ہاں اب حکم دو، ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات کریں. یہ نظام ہے، اور یہ نظام در حقیقت غلبے کی اساس ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، چادر ایک چوری ہو گئی، تلاش کی نہیں ملی، خاموش ہو گئے. کچھ دنوں بعد ایک یہودی دکھائی دیا، وہی چادر اس کے پاس تھی, اس کو بلا لیتے, دو چار ہاتھ مار سے چادر لے لیتے, لیکن یہ اگر کے بلا تھی. حالانکہ امیر المومنین, امیر المومنین, انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو کرنا چاہیے ہر ایک کو, خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم. اس وقت کے قاضی شریح رحمہ اللہ ان کے عدالت میں کیس پیش کر دیا کہ میری چادر فلاں یہودی کے پاس, مجھے دلائی جائے, کس کو؟ امیر المومنین. قاضی شریح نے عدالت قائم کر لی, امیر المومنین بھی آ گئے اور وہ یہودی بھی آ گئے. شریح نے بات شروع کی کہ امیر المومنین, اس چادر کے آپ دعوے دار ہیں, تو اپنی دلیل پیش کیجیے. پیارے پیغمبر کی حدیث ہے البینۃ للمدعی, کہ دلیل مدعی کے ذمہ, دعویٰ آپ نے کیا ہے تو دلیل آپ کے ذمہ ہے, یہ چادر آپ کی, اس کا ثبوت پیش کریں. فرمایا ثبوت میرے پاس کوئی نہیں سوائے میری اپنی بات کے کہ چادر میری ہے اور میری ہی ہے, لیکن ثبوت میرے پاس کوئی نہیں. عرض کیا پھر ہم تو دلیل پر فیصلہ کریں گے, وہ آپ پاس ہے نہیں, اور چادر یہودی کے پاس ہے, اس کی ملک ہے, اس وقت اسی کا حق ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. فیصلہ قبول کر لیا. کیسا عدل ہے! آج اس شرکت تصور کر سکتے ہیں؟ یہ چادر یہودی کی. یہودی خوش ہوا اور وہاں سے چل پڑا, مگر بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ, اس کے قدموں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا, واپس پلٹا عدالت میں اور کہا کہ لوگوں گوار ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول, اور کہا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ ہی کی ہے. یاد کرو وہ دن آپ سواری پر جا رہے تھے گھوڑے پر, یہ چادر آپ کی گر گئی, میں نے اٹھا لی چادر آپ کی. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ تو اسلام لیا ہے, سارے شکوے ختم ہیں, چادر تیری ہے, تو اسلام لے, سارے شکوے ختم. یہ سارا پیش ہو سکتی, اور یہ حقیقت ہے جو شریعت نے ایک نظام پیش کیا ہے, اس کی تکمیل فرض. ان تمام خطرات اور خدشات میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا, یہ بنیادیں نافذ کرنی پڑے گی, ورنہ اگر کوئی یلغار ہوتی ہے بیرونی یا اندرونی, تو ہم مانوی نظام کی برکات سے محروم. پھر کوئی فتح, غلبہ, نصرت اور کامیابی کے وعدے ہمیں حاصل نہیں ہو سکے. اس نظام کی تکمیل ضروری. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کا نمائندہ بھیجا, خیبر فتح کر لیا اور خیبر کی زمینیں یہودیوں کو دے دی کہ اب یہ زمینیں ہماری ہیں, اس پر کام تم کرو اور فصل آدھی آدھی ہماری اور تمہاری تقسیم ہو جائے گی. جب فصل تیار ہو گئی, اپنا نمائندہ آپ نے بھیجا کہ جا کر حساب کر کے آ جاؤ اور اپنا حصہ لے کر آ جاؤ. نمائندہ پہنچ گیا, یہودیوں نے اس نمائندے کو خریدنا چاہا, کچھ سونے اور چاندی پیش کی کہ آپ کے اعزاز میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں. رشوت, یعنی وہ تقسیم میں گڑبڑ کر دی. نمائندہ بڑا زیرک تھا, بات سمجھ گیا اور کہا کہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے مبغوض, نفرت کے قابل یہودی قوم, لیکن یہ بغض اور نفرت مجھے اس عمر پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تقسیم میں تمہارے حق میں گڑبڑ کر دوں. بوائز کا مجھے تم سے بغض ہے, تم میرے لیے حقیر اور مبغوض قوم ہو, نفرت کے قابل قوم ہو, لیکن اس کے باوجود تمہیں ایک دانا بھی کم نہیں دوں گا, حصہ مساوی ہوگا. چل جائے کہ میں یہ گڑبڑ اپنے حق میں قبول کروں. ایک بوڑھا یہودی بیٹھا ہوا تھا, اس کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ ہاذا هو القسط الذی یقوم به السماء والارض, کہ میری قوم والوں یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے آج زمین و آسمان قائم ہے, اگر یہ عدل نہ ہوتا سب کچھ تباہ ہو چکا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو اقدار دیتا ہے تو اس میں عدل کا قیام، عدل ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اس کا اطلاع توحید پر بھی ہے، اتباع سنت پر بھی ہے، بعیت کے حقوق پر بھی ہے، عدل ہر ایک کے ساتھ، عدل اللہ کے ساتھ، عدل اس کی تنہید، توحید کی تنفیذ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عدل، ان کی غلامی، محبت، ان کی سنت کی تنفیذ، رعیت کے ساتھ عدل، ان کو انصاف فراہم کرنا اور ان کے حقوق پورے کرنا، ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرنا اور ڈرتے رہنا، یہ سب عدل ہے. اور جب تک یہ معاشرے میں نہیں ہوگا اس قوم کو معنوی برکات حاصل نہیں ہو سکتی، اور کامیابی ان ظاہری برکات کی رہی نے منت نہیں ہے بلکہ معنوی برکات کی رہی نے منت. ظاہری چیز کیا ہے؟ تمہاری تعداد، تمہاری طاقت، تمہارے وسائل، تمہارا اسلحہ. اس پر شریعت نے بھی بحث کی، واحد لہم مستطعت، اللہ کا فرمان، دشمن کے مقابلے میں جو تم نے طاقت ہے وہ تیار کر لو، کوئی شرط نہیں کہ کیا تیار کرو اور کیا ہونا ضروری ہے، جو طاقت ہے وہ تیار کر لو. لیکن جہاں عقیدے اور ایمان کی بات ہے وہاں کوئی تنازل قابل قبول نہیں، کوئی تقصیر اور کمی قابل قبول نہیں. ادخلوا فی السلم کافة، اسلام میں پورے آؤ، کامل توحید، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی اتباع و محبت، کامل نظام عدل، یہاں کوئی تقصیر قابل قبول نہیں. تمہاری اصل قوت یہی، اصل قوت. تو میرے دوست اور بھائی ہو، یہ تو اجتماعی کردار ہے، جب حیثیت قوم ہم پر فرض ہے، متعین، اور جس کی اولی مخاطب ہمارے حکام، کہ اللہ کی توحید کا فہم ہے ان کو، اللہ کی توحید کی تنفیذ کی کوشش ہے، سنت رسول کا فہم ہے، اس کی تنفیذ اور غلامی کی فکر اور سوچ ہے، نظام عدل ہے، یہ سارے امور قابل غور. اگر ہے تو یہ اساس ہے کامیابی کی، اگر نہیں ہے تو پھر یہ قوم ایک بڑی گمبھیر ابتلاء میں گر چکی. پھر آئیے انفرادی طور پر ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں انہی بنیادوں کو سمجھنا چاہیے، شرک سے بیزاری، بدعت سے نفرت، توحید کا فہم، پیارے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے لباس پر، عقیدے پر، منہج پر، اخلاقیات پر، معیشت پر، اپنے عمل پر، عبادات پر، ہر چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقامت، یہ تم کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کوئی قوم اجتماعی فتنوں کے لپیٹ میں ہو تو یقین کرو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور وہ اجتماعی فتنے ہم پر یلغار کیے ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چند ہوئی تو چند منٹوں کا کھیل اور قومیں سب ہستی سے مٹ جائیں گی، تو اس کا معنی اگر جنگ چھڑتی ہے تو موت سامنے کھڑی، ہم سوچیں کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ موت کے لیے تیار ہونا پڑے گا. براہ بن عازب کی حدیث سنن نسائی میں کہ نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، اچانک پیغمبر علیہ السلام زاروں کے ساتھ رو دیے اور قبر کی طرف اشارہ کیا، مثل ہذا فاعدوا، کہ اس گھر کی تیاری کر کے آ، بغیر تیاری کے نہ آ جا. لا تتمنوا الموت فإن حول السرع شدید، یہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا یہ منظر بڑا گمبھیر ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خوفناک ہے، اس کی تیاری. تو موت تو منڈلا رہی ہے ہم پر، بیرونی خطرات کی بنا پر، اندرونی خطرات کی بنا پر. اندرونی خطرات کیا ہیں؟ یہاں قومیت کی جنگ جاری، ایک سورہ قائم ہے قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر. یہاں مذہبی تنافس قائم ہے، مسئلے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے خون بہائے جا رہے ہیں، اور ایک اندھے فتنے کی صورتحال سامنے کھڑی جس کا ذکر ابو داؤد کی حدیث میں، فتنہ عمیا، جس کی وضاحت اللہ کے پیغمبر نے فرمائی کہ ما یذل القاتل فیما قتل فالمقتول فیما قتل، کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل ہو رہے اندھا کر گارے کے فضل الدجال امر یوم امر حق جب فتنے کی یہ شکل تم دیکھو تو دجال کا انتظار کرنا وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا یہ جڑدار ہم پر قائم بیرونی حملوں کے خطرات ہم پر قائم اور ایٹمی جنگ اگر چھڑتی ہے چند منٹوں کی جنگ ہے قوم میں سفاہتی سے مٹ جائیں گی تو کوئی موت ہم پر مٹلا رہی پھر اس کی تیاری کریں ہم انفرادی ذمہ داری میں یہ سب سے پہلا حدف اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مرنے کے بعد سب سے جو اہم چیز کام آنے والی ہے وہ عقیدہ ہے وہ توحید یہ سب بیت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کریا دنیا پھر آخر مرنے کے بعد بھی یہ قول ثابت تمہارا کام ہے تمہیں اللہ ثابت قدمی دے گا قبر میں دے گا فرشتے آ جائیں گے سوال و جواب کے لیے اللہ کے پیغمبر کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو بیچارہ قبر میں دفن ہو چکا ہے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو اور ثابت قدمی کا نسخہ ہمیں دے دیا گیا کہ قول ثابت پر محنت کرو توجہ دو کہ قول لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس پر توجہ دو محنت کرو یہ کلمہ کیا ہے اس کی ارکان کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں ان کو سمجھو اور اپنی اس پوری جو حیات اور زندگانی ہے اس پر اس کو نافذ کرو یہ موت کی تیاری کا سب سے اہم راستہ پھر عمل صالح ساتھ کے ساتھ عمل صالح نیک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ساتھ ساتھ جو عمل معروف کا فریضہ ہے کہ ہم داعی بنے داعی دعوت دیں یہ جو منصب اور کاز جو ہمیں دیا گیا ہے جس کی وراثت کو عطا فرمائی دی گئی عطا کی گئی اس کے داعی بنے اور ساتھ ساتھ دعائیں اب دعا صلاح المؤمن نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اصل جو مومن کا اختیار ہے وہ دعا ہے اصل اختیار دعا ہے اصل اختیار دعا ہے انما تم ضرور دعا بتعبتہم باخلاصہم بصلاتہم تمہاری مدد تمہارے کمزور کی وجہ سے ہوتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت بیچارے جو گوشہ نشین ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں ان کا اخلاص اور ان کی نمازیں یعنی تین ان کے کام ان کی دعائیں ان کا اخلاص اور ان کی نمازیں ان کی برکت سے لوگوں کو فتح دیتے اور کامیابی دیتے اور ایک حدیث میں رزق کے الفاظ کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے تم کو اللہ روزی دیتا ہے نصرت دیتا ہے تو یہ دعا ہمارا اختیار ہے دعا اختیار ہے دعا کی جائے اخلاص اس کی برکت سے کامیابی ملتی اور اللہ کامیابی دیتا ہے ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ نے دعائیں کی جائے آخر اللہ کی ایک سنت ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ دشمن کو ان کے انجام تک ہم پہنچائیں سینہ ان کا ہو ہاتھ ہمارا ہو یہ اللہ کی چاہت ہے اس میں آپ کی بھی تسکین اگر دشمن تم پر ضربے کاری لگائے اور پھر کوئی سیلاب آ کر دشمن کو تباہ کر دے تو اس کی موت تو آ جائے گی لیکن تم پرسکون نہیں ہوگے تمہیں پورا سکون تب ملے گا جب ان کی گردنوں تمہارے ہاتھ ہوں تمہارے ہاتھوں سے وہ کیسے کردار تک پہنچے لیکن اگر تم اتنے گئے گزرے بن چکے ہو اپنی تاریخی اعزازات سے غافل ہو چکے ہو اور بالکل صحیح دست بیٹھ چکے ہو تو اللہ سے دعائیں تو کرو اس ہتھیار کو استعمال کرو اپنی اصلاح کرو اخلاص پیدا کرو سنت الہیہ اپنا کام کرتی ہے ظالم کے ظلم کے لیے بقا نہیں آج امریکہ ظالم اور اس کا کوئی توڑ مسلمانوں کے پاس نظر نہیں آ رہا توڑ موجود ہے لیکن اس توڑ کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں لیکن سنت الہیہ یہ کہ ظلم کے لیے بقا نہیں ایک وقت آئے گا ظلم ختم ہوگا ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ظالم اپنے کیفے کردار تک پہنچیں گے یقین وقت آئے گا اس وقت کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں اس وقت کی تیاری کے طور پر اخلاص تعلق باللہ
نمازیں نوافل کا اہتمام, یہ کام تو کر سکتے ہو, ایسی بھی صلاحیت نہیں رہی. تم یہ کام کرو, سنت دکھائیے, اپنا رنگ دکھائے گی, اپنا کام کرے گی. الحمدللہ جوتے پڑھنا شروع ہو گئے مشکل, صرف اس چھوٹے سے بات جوتے اس کو لگے نہیں, لیکن اس کا اس پر جوتوں کی بارش ہوئی. امریکہ کے سربراہ جوتے پھینکے گئے, کتنا ہمارے دلوں کو تسکین پہنچی. تو کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ ظالم نہیں اور ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا. فلاں افعال اب ظلم نہ کرو, اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا, اس کا معنی ظلم کے لیے بقا نہیں. تو ظلم ختم ہو, اپنے کیفر کردار تک پہنچے اور ظالمین کا خاتمہ ہو, ان کی تذلیل ہو, اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. اگر تمہارے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں تو دعائیں تو کر سکتے ہو, سچی توحید کو اختیار کر سکتے ہو, اخلاص تو پیدا کر سکتے ہو, نوافل کا اہتمام تو کر سکتے ہو. یہ چیزیں یقیناً کام آتی ہیں اور سنت الہیہ موجود ہے. فرعون کی فرعونیت کتنے شباب پر تھی, اللہ نے غرق کیا ہے نہیں کیا؟ سنت الہیہ اللہ نے غرق کیا. قوموں کی تاریخ ہے, وہ جو سوال آپ کے ساتھ ہے, قوم عاد تباہ ہوئی اور قوم سمود تباہ ہوئی, قوم نوح تباہ ہوئی, اصحاب مدین تباہ ہوئے, فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی. کون ہے اللہ تباہ کرنے والا؟ سنت الہیہ موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ اللہ کو ہمارے حال پر رحم آ جائے. اس میں غزہ کی جو صورت حال ہے اس پر ہر شخص آنسو نہیں بہا رہا, ہزاروں لوگ مرد خواتین بچے موت کا شکار ہو رہے, ہلاکتیں بڑھتی جا رہی. اور یہ جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا امبردار سمجھتے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے پیغمبر کوئی جہادی وفد بھیجتے تو ان سے کیا کہتے؟ بچوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو نہ مارنا, بوڑھوں کو نہ مارنا, املاک کو نقصان نہ دینا, باغات کو نقصان نہ دینا, کھڑی فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا. کتنے تحفظات! اور تم اس دنیا میں عدل و انصاف کا بیان کرو. یہ غزہ کی ہلاکتوں کا جواب دیجیے کہ ہر روز معصوم بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں, خواتین ہلاک ہو رہی, بوڑھے ہلاک ہو رہے ہیں, کون ان کا ذمہ دار؟ تو اگر ہمارے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو پھر جو صلاحیت اللہ نے مانی ہمیں عطا فرمائی, عقیدے کی سلامت, توحید کی پختگی, تعلق باللہ اور یہ دعائیں اور یہ اخلاص, اسے بروئے کار نہیں. سنت الہیہ اپنا کام کرے گی جیسے چلتی آ رہی. اللہ تعالی نے ایک موقع پر ایرانیوں کو غلبہ دیا رومیوں پر. ایرانی عادت پرست تھے اور رومی اہل کتاب تھے, اہل کتاب ہونے کے تعلق سے ان سے کچھ محبت. اللہ نے عارضی طور پہ ایرانی کو غلبہ دیا اور فرمایا کہ وہ من بعد غلبہم سیغلبون. اب قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ ایرانی مغلوب ہوں گے اور رومی پر آنے والے ہیں. اللہ ان کے عروج کو توڑے گا, ان کی طاقت کو توڑے گا, ان کے غلبے کا خاتمہ کرے گا. یہ سنت الہیہ چلتی آ رہی ہے, آج بھی انشاءاللہ اس کا اس کے آثار دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے دعائیں اور سچا عقیدہ, اصلاح, اور جو ہم کر سکتے ہیں اس تعلق سے وہ کرنا ضروری. اور اگر ہم اسی بنیاد سے آگے بڑھے اور پھر وہ جو ایک حربی استعداد ہے اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے, تو عالم کفر کبھی عالم اسلام کو مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری طاقت سے مل کر حملہ کر دے مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہیں جگنا بھائی عشر من قلت الا صبر وصدق کہ میری امت صرف 12,000 ہو اور پوری طاقت سے مل کر ملت کفر مل کر ان پر حملہ آور ہو جائے سب مل کر بھی ان 12,000 کا نقصان نہیں کر سکیں گے, انہیں مغلوب نہیں کر سکیں گے. لیکن شرطیں دو ہیں کہ صبر و صدق وہ ساگر ہو صبر کرنے والے اور صادق ہو سچے اللہ کے ساتھ تعلق میں سچے توحید میں سچے اخلاص میں سچے اللہ کے پیغمبر کی محبت میں سچے اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں سچے اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں سچے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں سچے ہر چیز میں درجہ صدق ہو اس پر قائم ہو. صرف 12,000 ہو کیا امریکہ اور کیا روس اور کیا ہندوستان اور کیا برطانیہ سارے مل کر حملہ آور ہو جائے انہیں مغلوب نہیں کر سکے. تو ہمارے پاس طاقت موجود ہے, ہمارے دین کی طاقت, ہمارے اسلام کی طاقت, ہمارے عقیدے اور توحید کی طاقت, اس طاقت کا کوئی توڑ اور کوئی جواب نہیں. لیکن اصلاح کی ضرورت ہے, اس کے لیے دعوت کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہماری درسگاہوں میں برٹش لا پڑھایا جا رہا ہے جو کہ تاحود ہے, ہماری عدالت برٹش لا سے فیصلہ کر رہی ہے جو کہ تاحود ہے. تو ان تباہیوں کے جب دورہ دورہ ہوگا تو اللہ کی رضا حاصل ہو سکے گی, برکت حاصل ہو سکے گی ہرگز. تو اصلاح کی ایک مؤثر انتہائی طبی قسم کی دعوت کی ضرورت ہے, تو اس انفرادی اور اجتماعی کردار کو پہچاننے کی ضرورت. اور یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی تائید اور مدد اور اس کے وعدے اہل ایمان کے ساتھ, اہل ایمان کے ساتھ. مگر ویسا ہم بن جائیں تعداد اور مسائل کی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سب کی حد تک مخلص ہیں اور دین کا فہم کیسا ہے اور دین کی تدریج اور اختیار کیسا ہے اور دین پر عمل کیسا ہے. تو یہ لازمی اثاثہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے. تو خطرات اور خدشات اس کا تعین ہمارے سامنے ہے, اسباب ہمارے سامنے ہیں اور تدارک اور علاج کی صورتیں ہمارے سامنے ہیں. اس تعلق سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. انفرادی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح مستعد ہو عملی طور پر اعتقادی طور پر اصلاح, اور اصلاح اگر قائم ہو جائے تو پھر بات آگے اور بڑھ سکتی ہے. انفرادیت سے سفر اجتماعیت کی طرف جاتا ہے, قوم میں انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرے تو اصلاح پھیلتے پھیلتے اجتماعی رنگ اختیار کر سکتی ہے, اور اجتماعی رنگ جب آ جاتا ہے تو اللہ کی برکت اور اس کی نصرت اور تائید حاصل ہو سکتی ہے. اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے اور عملی جدوجہد کی ضرورت ہے اور ایک صحیح فہم کی ضرورت ہے, اس فہم کی ترویج اور تشہیر کی ضرورت ہے اور اس کی دعوت کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق دے اور صحیح فہم عطا فرما دے, عمل کی توفیق دے, علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح عطا فرمائے, اور وہ بنیادیں جو آج فتنوں کے دور میں ضروری ہیں اللہ ہم کو عطا فرما دے, اور وہ اہم بنیادیں علم نافع سے محبت اور عمل صالح سے محبت ہے اللہ پاک کی توفیق سے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
اگر مسلمان یہ پاکستان اللہ